الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وقال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تختصمون وقال النبي صلى الله ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان إنكم تموتون كما تحيون وتبعثون كما تموتون أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واجب التقریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ویسے میری عادت ہمارے حضرت کے منع کرنے کی بنیاد پر موت اور نکاح کی مجلس میں جانے کی نہیں ہے. ہمارے حضرت نے بہت سختی سے مجھے یہ کہا کہ دیکھو، اگر موت کے بیانات پر جاتے رہو گے تو جیسے اور رسومات ہو چکی ہے یہ بھی ایک رسم ہو جائے گی، اور امت ہمیشہ تباہ ہوئی ہے رسومات سے. رسمیں آتی ہیں، سنتیں چھوٹتی ہیں. اور دوسرا، نکاح کے موقع پر بھی نہ جایا کرو، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ مقرر اپنی تقریر کر رہا ہے اور جتنی باتیں خلاف شرع کرنا ہوتا ہے وہ تو سب ہونے والی ہے، تو اس میں دو نقصان. ایک نقصان تو یہ ہوا کہ جیسے اور پروگرام نکاح کے ہوتے ہیں، گویا کہ تقریر بھی ایک پروگرام ہو گیا، یہ شریعت سے مذاق ہو گئی. اور نمبر دو، نہیں جانتے تھے اور کوئی کام کر لیا تو ایک گناہ، اور جاننے کے بعد اس کے خلاف کریں گے تو دبل گناہ. للجاہل مرتن وللعالم مرتین، جاہل کو نہ جاننے والے کو ایک گناہ اور جاننے کے باوجود کرنے والے کو دبل گناہ. تو رات تقریر میں، بیان میں وہ باتیں بیان کی گئی جس کا جواز نہ ہو، اور صبح اگر وہی کام کریں گے تو جاننے کے باوجود کرنے پر امت دبل گناہ میں مبتلا ہو جائے گی، اس کے بجائے تقریر ہی نہ کی جائے. لیکن عزیزم علی عمران سلمہ پیچھے اتنے پڑ گئے، میں نے سوچا کہ یہ اسرائیل کی طرح میری جان لے کر رہے گا. میں نے کہا کہ میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے تو آ سکتا ہوں، باقی میت کے عنوان سے میں نہیں آ سکتا، اور میں اصلاح معاشرہ ہی سے متعلق کچھ باتیں کہوں گا، اور امت کو اس وقت اسی کی ضرورت ہے کہ معاشرہ کی اصلاح ہو. میں ابھی جمعرات کو اصلاح معاشرہ پر ایک دو باتیں یاد آ گئی. جمعرات کو میرے حضرت کی خدمت میں سہارنپور بیٹھا ہوا تھا، اسی جمعرات کو غیر مسلم 105 سال کے ایک وعید نے حضرت کے لیے دوائی بھیجی. کوئی صاحب لینے گئے تو حضرت نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے سارے میری بیماریاں بتا دی تھی ان سے. کہا جی. کہا پیسے دیے؟ کہا پیسے تو دیے حضرت لیکن لیے نہیں. کہا دوائی اچھی دی ہے نا؟ تو کہا حضرت میں نے اس سے بہت کچھ کہا کہ ایسی دوائی دو کہ ساری بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں. تو اس وعید نے ایک جملہ کہا کہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں ایسی دوا تو جنت میں ملے گی. میری زبان سے نکل گیا سبحان اللہ. حضرت نے مجھے فوراً توکا کہ کیا سبحان اللہ، غلط بات ہے، اسے کیا پتا، جنت میں بیماریاں ہی نہیں ہیں کہ دوائی کی ضرورت پڑے گی. وہاں کہاں بیماریاں ہیں کہ دوائیوں کی وہاں ضرورت پڑے گی. وہاں تو ہمارے سردار خان صاحب 32 سال کے جوان بن کر سامنے چلیں گے اور پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے سردار خان صاحب ہیں. اس بہادری سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جوانی عطا کر دے گا. اللہ ہم سب کا داخلہ اپنے فضل سے جنت میں فرما دے. اسی مجلس میں گفتگو ہوتے ہوتے ایک بات اور یاد آ گئی حضرت کو. فرمایا ہمارے علاقے میں مجھے کسی نے دعوت دی تھی، ہم اس کے مکان پہنچ گئے، یعنی جونپور کے علاقے میں. تو صاحب مکان نے اپنی بیوی سے کہا جلدی کھانا بناؤ، حضرت آ چکے ہیں، جلدی کھانا بناؤ. بیوی نے جواب دیا کہ بھائی بن رہا ہے، میں کوئی چولہے پر بیٹھ جاؤں کہ جلدی بن جاوے؟ تو شوہر نے یوں کہا، بہت سوچنے کی بات ہے، شوہر نے یوں کہا میں یہیں کھڑا رہتا ہوں، جلدی کھانا بناؤ. تو بیوی کہنے لگی کہ کیا یہاں کھڑے رہنے سے کھانا پک جائے گا جلدی سے؟ یہ کیا بے تکی بات کر رہے ہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں، جلدی کھانا پکاؤ. ہمارے حضرت نے اس بات کو نقل کرنے کے بعد فرمایا یہ دیہاتی عورتوں کا جواب ہے کہ کیا کھڑے رہنے سے کھانا پک جائے گا، کیا چولہے پر میں بیٹھ جاؤں؟ فرمایا فہیم اور سمجھدار عورت اگر ہوتی تو یوں کہتی اپنی بیٹی سے، اپنی بہو سے، دیکھو ابا جی جلدی کر رہے ہیں، جلدی کھانا پکاؤ تاکہ ابا جی کو جلدی مہمانوں کو کھانا کھلا دے. فرمایا کھانا تو وقت ہی پر پکنے والا ہے، لیکن دوسری عورت کے جواب سے شوہر کو سکون ہوتا ہے اور پہلی عورت کے جواب سے شوہر کو برا لگتا ہے. یہ فرق ہے دونوں کے درمیان. اللہ کرے ہماری عورتوں میں یہ نظام آوے اور یہ سمجھنے کا سلیقہ آوے. یہی وجہ ہے کہ عجیب بات ہے، آپ قرآن کریم پر اگر مطالعہ کریں اور قرآن کریم پر اگر غور کریں، الحمدوں سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ لیں تو آپ کو تمام بیویوں سے متعلق اللہ جل شانہ نے امرأۃن کا لفظ استعمال فرمایا. امرأۃ نوح، نوح کی بیوی. امرأۃ لوط، لوط کی بیوی. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. امرأۃ عزیز و مصر، عزیز مصر کی بیوی. سب کی بیویوں کو امرأۃن کہا، الا ماشاءاللہ ایک دو ہیں ایسے واقعات کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی بیوی کو قرآن نے زوجہ کہا ہے. لیکن ایک دو واقعے کو چھوڑ کر تمام عورتوں کو قرآن امرأۃن سے تعبیر کر رہا ہے. اور جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن کرنے لگا تو کہیں بھی ہمارے نبی کی بیوی کو زوجہ، ہمارے نبی کی بیوی کو امرأۃن نہیں کہا، زوجہ کہا. تبتغی مرضات ازواجک کل یا ایھا النبی کل ازواجک، ہمارے نبی کی بیویوں کو زوجہ سے تعبیر کیا اور اگلے تمام نبی یا دوسرے لوگوں کی بیویوں کو امرأۃن سے تعبیر کیا. آخر وہ بھی تو بیویاں تھیں، ان کو امرأۃن کیوں کہا اور ہمارے نبی کی بیوی کو زوجہ کیوں کہا؟ حضرات، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اس مسئلے پر غور کریں. عجیب نقطہ لکھا ہے صاحب ظلال القرآن نے، فرمایا امرأۃن اس کو کہتے ہیں جو شوہر سے نکاح تو ہوا لیکن سکھ دکھ کی ساتھی نہیں بنی. اسی لیے نوح کی بیوی بیوی ہے لیکن نوح پر ایمان نہیں لائی. اگر سکھ دکھ کی ساتھی ہوتی تو نوح پر ایمان لے آتی. حضرت لوط کی بیوی بیوی ہے لیکن لوط پر ایمان نہیں لائی. عرض کرنے کا مطلب وہ صرف عورت تھی، اپنے شوہر کے ہر سکھ میں اور ہر دکھ میں شریک نہیں تھی. ہمارے نبی کی بیویاں وہ تھی جو اپنے نبی کے ہر سکھ میں ہر دکھ میں شریک ہیں، اور ایسی شریک ہیں ایسی شریک ہیں کہ مرض الوفات ہیں. اللہ کے نبی اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، درد سر کی شکایت کر رہے ہیں، بے چینی اور اضطراب ہیں اور انتہائی درجہ پریشانیاں ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو سفیان کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے، یہ کہہ رہی ہے ام حبیبہ اللہ کے حبیب میرے جی میں آتا ہے اللہ آپ کی بیماری مجھے دے دے اور آپ کو شفا ہو جائے. اسے کہتے ہیں بیوی، آپ کی بیماری مجھے مل جائے اور آپ کو شفا ہو جائے. دوسری جو ازواج مطہرات تھی وہ ذرا ہنسنے لگی اس جملے پر، یہ سمجھ کر کہ بہت بڑی محبت بتانے والی آ گئی ہے. تو دوسری عورتوں کے ہنسنے پر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام حبیبہ اپنی بات میں سچی ہے، یعنی واقعتاً اگر ایسا ہوتا تو میری بیماری کو یہ لے لیتی اور مجھے شفا ہو جاتی، لیکن چونکہ میں نے اپنے رب کو اختیار کر لیا ہے، مجھے اب اپنے رب کے پاس جانا ہے، مجھے اس دنیا میں اب نہیں رہنا ہے، تمام نبیوں کو موت سے پہلے اجازت لی جاتی ہے کہ اے اللہ کے نبی اللہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور آپ چاہیں تو آخرت کی طرف چلیں. جب تک نبی یہ نہیں کہہ دیتے کہ ہاں میری روح کو قبض کر لو، مجھے آخرت کی طرف چلنا ہے، وہاں تک نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام کہا اور یہ کہا ہے اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو بھی آپ کو اجازت ہے، اور اگر آپ ہماری طرف چلنا چاہیں تو بھی آپ کو اجازت ہے، آپ جس کو اختیار فرماتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کو ملنا چاہتا ہوں، مجھے اب اپنے اللہ سے ملنا ہے، اپنے اللہ کے پاس چلنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورت فتح مکہ کے بعد اتری ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر کی پارلیمنٹ کے آدمی تھے، سب سے نوجوان بچہ. اگر کوئی حضرت عمر کی پارلیمنٹ کا آدمی تھا تو وہ عبداللہ ابن عباس تھے، اور اسی لیے کچھ صحابہ کو اشکال بھی تھا کہ اتنے تو ہمارے بھی بچے ہیں لیکن ان کو پارلیمنٹ میں عمر نہیں بلاتے اور عبداللہ ابن عباس کو کیوں بلاتے ہیں. حضرت عمر کو جب پتا چلا تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے علم کو لوگوں کو بتانے کے لیے ایک سوال قائم کیا اپنی پارلیمنٹ میں. ان کی پارلیمنٹ ہماری طرح لڑائی جھگڑوں کی نہیں ہوتی تھی، ان کی پارلیمنٹ کرسیاں اچھالنے والی نہیں ہوتی تھی، ان کی پارلیمنٹ سیاست اور غیبت اور برائیوں کی نہیں ہوا کرتی تھی، ان کی پارلیمنٹ میں مسائل کا حل ہوا کرتا تھا، شریعت کا حل کیا جاتا تھا، قرآن کی تفسیر سمجھائی جاتی تھی، احادیث مبارکہ سمجھایا جاتا تھا. ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا اتنا بڑا کہ آیا مرد غسل کب کریں اور غسل کب واجب ہوتا ہے، آیا صرف دخول کے ذریعے سے غسل واجب ہو جاتا ہے یا پانی کے نکلنے پر غسل واجب ہوتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. حضرت عمر نے اس سلسلے میں حضرات مہاجرین کو بلایا اور صحابہ سے مشورہ کیا حضرات مہاجرین سے، لیکن کوئی بات نہیں بن پڑی. انصار کو بلایا، کوئی بات نہیں بن پڑی. تو حضرت عمر نے سوچا اپنی بیٹی ہی سے پوچھ لوں، اس لیے کہ گھر کی بات تو عورتوں ہی سے پتا چلے گا. اپنی بیٹی کے پاس گئے اور فرمایا بیٹی دین کا مسئلہ ہے، حیا نہ کرنا، صاف صاف مجھے بتا دینا نبی علیہ السلام غسل کب فرماتے تھے. بیٹی شرما گئی، حضرت حفصہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا ابا جی مجھے نہ پوچھو، ام سلمہ سے پوچھ لو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفس دخول پر غسل فرماتے تھے، نہ یہ کہ پانی کے نکلنے پر. اب حضرت عمر نے اپنی پارلیمان میں ایک اعلان کر دیا کہ دخول پر غسل واجب ہوگا. یہ ایسے مسائل تھے کہ جن کا حل کرنا ضروری تھا. اللہ کی طرف سے لاکھوں رحمتیں نازل ہو ہمارے ان اکابر پر، اگر وہ مسائل کو حل کر کے نہ جاتے تو خدا کی قسم آج یہ مسائل اور شریعت نکھر کے ہمارے پاس نہ آتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس کے علم کو ظاہر کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے اور ایک سوال قائم کیا، اذا دعا نصر اللہ والفتح کے اندر اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ کوئی صحابی کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اسلام کی فتوحات کی طرف اشارہ ہے، کوئی کیا اور کوئی کیا. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، بیٹے تم بتاؤ حضرت اللہ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس میں نبی کی موت کی طرف اشارہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کیسے سمجھاؤ نبی کی موت کی طرف اشارہ، یہ کیسے؟ فرمایا اللہ کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مکہ ہو جائے، ورائیت الناس، اور لوگوں کو جب دیکھ لو کہ لوگ جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہو رہی ہے، تو اے میرے پیغمبر تیرا مشن پورا ہو گیا. جب پوری دنیا کا بیچ کعبۃ اللہ ہے اور وہاں اسلام آ گیا تو اللہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دے گا. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح پڑھو، اپنے رب کی تسبیح پڑھو، استغفار کرو اور اس رب کی تحمید کرو. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، گویا نبی کو یہ کہا گیا پیغمبر تیرا مشن پورا ہو گیا، اب تجھے ہماری طرف آنا ہے، اس لیے آخرت کی تیاری شروع کر دے، تسبیح پر، تحمید کر، استغفار کر. میرے بھائیوں خصوصاً میرے برے میرے باپ کی شکل میں جو لوگ موجود ہیں، یہ صورت ہمیں تنبیہ کر رہی ہے. بڑھاپا آ چکا ہے، دانی سفید ہو چکی ہے، چہروں پر نلکیاں پڑ رہی ہے، دنیا کو بہت پڑھ لیا، دنیا کو بہت آزما لیا، دنیا کو بہت کما لیا. جب نبی جیسے معصوم کو یوں کہا جا رہا ہے تسبیح پڑھو، تحمید کرو، استغفار کرو، تو ہم جیسے گنہگاروں کو تو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اس بڑھاپے کے اندر اب رب کی طرف جانے کی تیاری کرنی چاہیے. ہمارے حضرت کو ابھی کسی نے ایک کتاب پیش کی، حضرت نے فرمایا میں اس بڑھاپے میں کتاب کو پڑھ کر کیا کروں گا، جتنا پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا، اب تو میں اپنے اللہ کو پڑھتا ہوں، مجھے اب اس کے پاس جانا ہے. اور پھر رو پڑے اور رو کر کہنے لگے مجھے پتا نہیں ہے کہ میرے اس ڈھانچے سے میرا اللہ کیا معاملہ کرے گا. یہ اللہ کا خوف ہمارے قلب پر ہونا چاہیے، ہمارے قلب پر یہ خوف وارد ہونا چاہیے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ اس میں اللہ کے حبیب کی موت کی طرف اشارہ ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹے جو تم سمجھے ہو وہ میں سمجھاؤں. اس سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے موت کی تیاری کی طرف اشارہ کیا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیویاں تھیں، آپ کی بیویاں صرف عورت نہیں تھی، آپ کی بیویاں وہ بیویاں تھیں آپ کی کہ ہر قدم پر آپ کے لیے تیار. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے لاکھوں سلام ہو اس خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر. یہ تو لوگوں نے تطبیق دینے کے لیے یوں کہہ دیا کہ مردوں میں پہلے ابو بکر ایمان لائے، اور بچوں میں علی ایمان لائے، اور غلاموں میں زید ایمان لائے، اور عورتوں میں خدیجہ ایمان لائے. یہ تو چونکہ بہت ساری روایات تھی نا، ان روایتوں کو ملانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ بب تحقیق یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ ہے. اللہ کا نبی اقرار اس میں ربک الذی کی وحی لے کر آیا، صدیق کے پاس نہیں گیا ہے، زید کے پاس نہیں گیا ہے، علی کے پاس نہیں گیا ہے، اپنی رفیق حیات، اپنی بیوی، اپنی جانسار، اپنی غم گسار، اپنی زندگی کی سکھ دکھ کی ساتھی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں اے میری رفیق حیات، اے میری پیاری بیوی، اے خدیجہ، میں غار حرا کے اندر آج ایک عجیب مسئلہ پیش آ گیا.
ایک صاحب آئے مجھے زوروں سے دبایا اور پھر مجھے اقرا بسم ربک الذی کی آیات دی. اسی وقت خدیجت القبرہ یہ کہہ رہی ہے انک لتصل الرحم وتصب القل وتعمل المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے محبوب آپ تو صلہ رحمی کرنے والے, آپ تو غریبوں کا تعاون کرنے والے, آپ تو معذوروں کی مدد کرنے والے, آپ تو گرتوں کو اٹھانے والے. ارے اٹھانے والوں کو گرانے والے بہت ہیں لیکن گرانے والے کو اٹھانے والے یہ میرے نبی کے طریقے پر ہیں. آپ تو گرتوں کو اٹھانے والے, آپ معذورین کو اٹھانے والے, آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے اور آپ حق کے خاطر مدد کرنے والے اور تعاون کرنے والے. یہاں آپ غور فرمائیں, حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی تو اقرا بسم کی ابھی آئی اور عائشہ جو صفات خدیجہ جو صفات بیان کر رہی ہے وہ تو اس سے پہلے کے صفات ہیں. معلوم ہوتا ہے میرے نبی کی یہ صفات نبوت کے بعد کے نہیں ہیں, میرے نبی کی یہ صفات نبوت سے پہلے کے ہیں. یہ میرے نبی کے صفات نبی بننے کے بعد نہیں ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے نبی بننے کے بعد ہوئے, آپ جو ہے غریبوں کی مدد کرنے والے نبوت کے بعد ہوئے, آپ معذور اور بیواؤں کو اٹھانے والے نبوت کے بعد نہیں, یہ تو آپ کی صفات پہلے سے ہیں. یہ بتا رہی ہے میرے نبی کی زندگی کہ نبوت سے ان اخلاق کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو انسانیت کے ساتھ تعلق ہے. نبوت کے ساتھ تعلق نہیں, جو انسان ہے انہیں ان اخلاق کو اپنانا پڑے گا. اور یہ بھی عجیب ہے کہ خدیجت القبرہ یہ کہہ رہی ہے آپ کے یہ اخلاق اور ان اخلاق کے ساتھ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ان اخلاق کا حامل ہوگا اور جو ان اخلاق پر چلنے والا ہوگا اور جو ان اخلاق کو اپنائے گا اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, رب کریم اس کو کبھی نہیں مٹائے گا. کم سے کم تجربے کی نیت سے تو کر لو, چلو سنت کی نیت سے نہیں کر رہے, تجربے کی نیت سے تو کر لو, صلہ رحمی کرو, گرتوں کو اٹھاؤ, معذورین کا تعاون کرو, بیواؤں کی مدد کرو, مسلمانوں کی ہمدردی کرو, غیر مسلموں سے انسانیت سے پیش آؤ, اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملو. صرف اچھے اخلاق کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے, اچھے اخلاق کا تعلق تو تمام انسانیت سے ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے تشریف لا رہے ہیں, ایک دیہاتی آدمی ایمان نہیں ہے اس کے پاس, وہ آیا اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب کے گلے میں چادر تھی, زور سے کھینچا اور یہ فرمایا محمد یہ جو مال تجھے ابھی ملا ہے مجھے اس میں سے حصہ چاہیے, یہ تیرا بھی نہیں ہے تیرے باپ کا بھی نہیں ہے. اللہ کے حبیب کو اتنے زور سے کھینچا تھا کہ آنکھیں باہر نکل آئی تھی. آپ نے فرمایا چادر تو چھوڑ, اگر تو چھوڑے گا تو میں کچھ بولوں گا. چادر چھوڑی, نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھ سے آنے سے پہلے سارا مال میں تقسیم کر چکا, اگر تو تھوڑا سا جلدی آتا میں تجھے بھی دے دیتا. وہ کہنے لگا مجھے مال چاہیے. اللہ کے حبیب نے بلال سے فرمایا کہیں سے قرضہ لے کر اس کو دو, میرے پاس آئے گا ہم قرض کو ادا کر دیں گے. انسانیت کا اخلاق کا تعلق انسانیت سے ہے, صرف اسلام سے نہیں ہے. یہ مسئلہ ہم بھول رہے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ جو مسلمان امت کو اخلاق پڑھانے آیا تھا وہ مسلمان اتنا بد اخلاق بن چکا ہے کہ جب ہم اخلاق کا حال دوسروں کے گلے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے من تو شدم تو من شدی, ہم تم ہو گئے تم ہم ہو گئے. حقیقت حال یہ ہے, حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکدہ فرماتے ہیں ایک بہو روپیہ تھا اور اس بہو روپیے کے گلے میں ایک ہار تھا, تو ایک دوست نے یوں کہا بھائی یہ ہار تو مجھے دے دے. بہو روپیہ کہنے لگا کہ اسی کی وجہ سے تو لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں, اسی کی وجہ سے تو لوگ مجھے بہو روپیہ کہتے ہیں, اگر یہی تو نے لے لیا تو کون مجھے پاگل کہے گا. وہ رات میں سویا تھا, اس کے دوست نے آہستہ سے ہار نکال لیا اور خود پہن لیا. صبح میں جب یہ بہو روپیہ اٹھا تو اپنا ہار اپنے دوست کے گلے میں جب دیکھا تو اپنے کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے, پھر دیکھتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے, آخر میں اس کی زبان سے جملہ نکلا من تو شدم تو من شدی, میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا. یہ جملہ ہم پر بھی تو رہا ہے جب ہم اخلاق کو دوسروں کے گلے میں دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی, ہمارے سر پر اخلاق کا توکرا تھا وہ ہم نے گرا دیا اور دوسروں کے سروں پر دیکھ رہے ہیں. دیکھیے مخبری کا نظام مسلمانوں میں ہے, غلط باتوں کا نظام مسلمانوں میں ہے, گرانے کا نظام مسلمانوں میں ہے، ذلیل کرنے کا نظام مسلمانوں میں ہے، چاپلوسی اور تملق کا نظام مسلمانوں میں ہے، اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یہ ہمارے مسلمانوں کا طریقہ ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. یاد رکھے میرا نبی کہہ رہا ہے جس نے میرے امتی کو ستایا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جس نے میرے امتی کو ستایا بلا وجہ وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. دوسری روایت میں ارشاد فرمایا جس نے میرے امتی کو بلا وجہ ستایا جنت کی خوشبو 500 سال پہلے سے لگے گی لیکن اللہ اس کو محروم کر دے گا. اللہ تعالی ہمیں اخلاق حسنہ سے مالا مال فرمائے. خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کلمات سے تعبیر کر رہی ہے اور جو اخلاق بیان کر رہی ہے، اور پھر یوں کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتنے اونچے اخلاق، اللہ کبھی آپ کو ضائع تھوڑے ہی کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اخلاق والوں کو کبھی اللہ دنیا میں مٹاتا نہیں ہے بلکہ اللہ ان کو عزت دیتا ہے. مجھے تو یہ بتانا ہے خدیجت القبرہ وہ رفیق حیات ہیں آپ کی، کہ آپ نے جب اسلام کا اعلان کیا اور پہلی وحی لے کر خدیجت القبرہ جب تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو کس کی گود میں آپ نے سر رکھا تھا؟ یہی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں. اور اسی خدیجہ نے انکار کے بجائے اقرار کیا اور ورقہ کے پاس لے گئی اور سارے مسئلے کی تفصیل سامنے آئی. معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والی بالتحقیق ایک عورت ذات ہے خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی. اب خدیجہ کی قربانیاں، اللہ کے نبی نے جب اعلان کر دیا اپنی نبوت کا یا ایہا المدثر کے بعد، یاد رکھیے اقرا بسم کے بعد اعلان نہیں کیا ہے اس لیے کہ اقرا بسم کے اندر کوئی تبلیغ کا مسئلہ نہیں تھا. اقرا بسم ربک الذی، تو اللہ نے عقائد کے لیے اتاری تھی. کیا عقائد اس میں سکھائے گئے؟ اس میں عقائد یہ سکھائے گئے، پر یہ اس رب کے نام سے اقرا بسم ربک، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو قلم سے علم سکھایا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، آپ نہیں جانتے تھے آپ کو علم دیا. اور الذی خلق، جس نے تم کو پیدا کیا. ابھی عقائد آئے، ابھی تبلیغ نہیں آئی. اس کے بعد 2.5 سال کا زمانہ گزرا، پورے 2.5 سال کا کوئی وحی نہیں آتی تھی، ساری وحیاں بن ہو چکی تھی، اللہ کے حبیب دیوانے ہو چکے تھے عشق کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ نکلتے تھے اور کہتے تھے وحی کیوں نہیں آ رہی ہے، رب ناراض ہو گیا، مولا ناراض ہو گیا. جب اور دل میں یہ ارادہ ہوتا تھا کہ میں کہیں گر کر کے مر جاؤں، دیوانے ہو چکے تھے وحی کے لیے. یاد رکھو کوئی یہاں یہ نہ کہیں کہ سوسائٹ کا ارادہ کیا، یہ سوسائٹ نہیں ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ جس رب کی طرف سے کلام شروع ہوا تھا وہ بن ہو گیا، تو اب میں اس رب کو ہی جا کر کے مل لوں تاکہ دوبارہ ہم کلامی شروع ہو جائیں. یہاں دنیا کے حالات سے گھبرا کر نہیں تھا، رب کریم سے ملنے کا ارادہ تھا. اتنے میں آواز آتی تھی یا محمد، جبریل یا محمد، دیکھتے تھے تو تسلی ہو جاتی تھی. انک لنبی حق، آپ سچے نبی ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ سچے نبی ہیں. 2.5 سال جب گزر گئے اب دوسری وحی آ رہی ہے، یا ایہا المدثر قم فاندر وربک فکبر، اے کملی اور کر سونے والے. اس کا سبب بھی یہ ہوا، جا رہے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں اور اچانک آواز آئی یا محمد، آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. آپ نے اوپر دیکھا تو جبریل امین اپنی اصلی شکل کے اندر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور 600 پر کو پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی گھبرا گئے، اپنے گھر پر آئے، چادر اوڑھ کر سو گئے. اللہ نے اس وقت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ پیار بھرے الفاظ ہیں، یا ایہا المدثر، یہ پیار بھرے الفاظ ہیں. جیسے اگر بیوی لحاف اوڑھ کر ذرا سوئی ہو، ارے کملی میں لپٹنے والی ذرا اٹھو تو صحیح، صبح ہو گئی، ہمیں چائے تو پلا دو. کیا بات ہے کہ یہ پیار بھرے الفاظ ہیں جو میرے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے. حضرت علی کے مکان پر میرے نبی تشریف لائے اور پوچھا بیٹی علی کہاں ہے؟ فرمایا ذرا ہماری توتو میمے ہو گئے. ہوتا ہے برتن تو آپس میں تکراتے ہی ہیں, شیوخ کے وہاں بھی تکراتے ہیں, صحابہ کے وہاں بھی تکرائے ہیں, نبی کے گھر میں بھی تکرائے ہیں, لیکن اس تکراؤ کو طلاق تک لے جانا یہ غلط ہے. تکراؤ تو ہوتا ہے, ایک تھیلی میں پکنے والے بھائی بہن میں اختلاف ہو سکتا ہے, تو یہ تو علیحدہ علیحدہ جگہ کے لوگ ہیں, ان کی رائے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے. اختلاف تو ہوتا ہے لیکن اس اختلاف کو طلاق تک لے جانا یہ بہت غلط بات ہے. طلاق ایمرجنسی ایگزٹ ہے, طلاق جو ہے وہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے. اگر کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے تو اخیر میں شریعت نے راستہ دیا ہے, ورنہ قرآن یہ کہتا ہے حتی الامکان نبھانے کی کوشش کرو, نبھانے کی کوشش کرو, معاملات کو بنانے کی کوشش کرو. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کے وہاں تشریف لے گئے, پوچھا بیٹی علی کہاں ہے؟ فرمایا ذرا سا مسئلہ ہمارا گڑبڑی کا ہو گیا, ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے. اب مولوی بیچارہ مسجد ہی میں تو جائے گا, اور کہاں جائے گا؟ فرمایا علی مسجد میں ہوں گے. اللہ کے حبیب مسجد میں پہنچے تو دیکھا حضرت علی زمین پر لیتے ہوئے مٹی لگی ہوئی ہے بدن کے اوپر, چونکہ وہ مسجد شاندار نہیں تھی, کچی مسجد تھی اللہ کے نبی کی, نیچے ریت تھا, تو ریت لگا, ریت پیچھے لگا ہوا تھا. آج کل تو مسجدیں بڑی پکی ہیں لیکن نمازی کچے ہیں, اور اس زمانے کی مسجدیں بڑی پکی تھی لیکن مسجدیں بڑی کچی تھی لیکن نمازی بڑے پکے تھے. حضرت جی مائی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان کی دو رکعتوں سے جنت اور جہنم کے مسئلے حل ہوتے تھے, اے لوگوں تمہاری دسیوں رکعتوں سے دو بوتی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. ان کی دو رکعتوں سے جنت اور جہنم کے مسئلے حل ہو رہے تھے, اور آج ہماری دسیوں رکعتوں سے بھی, اس لیے کہ نماز میں وہ شان عشق نہیں رہا, وہ محبت نہیں رہی, وہ اللہ کی یاد نہیں رہی, وہ اللہ کی طرف توجہ نہیں رہی. دنیا بھر کے خیالوں میں جھمیلوں میں میرا ذہن گھوم رہا ہے. اور عجیب ہے امام بیہقی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, یاد رکھو اللہ کے نبی کے اس فرمان کو, اللہ کہہ رہا ہے, حدیث قدسی ہے, قال اللہ تبارک و تعالی, اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ جب اپنی نمازوں میں خیال لاتا ہے, یاد رکھو خیال لانا برا ہے, خیال آنا برا نہیں ہے. خیال تو آتے رہتے ہیں, دل ایک ہائی وے روڈ ہے, اس پر اچھی گاڑیاں بھی گزرتی ہے اور خطارے بھی گزرا کرتے ہیں, اچھے خیالات بھی آتے ہیں, گندے خیالات بھی آتے ہیں, اور خیالات آنا یہ برا نہیں ہے, اس کو دفاع کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھو دو آدمی لڑ رہے ہو, اگر اس کو آپ چھڑانے جاؤ گے اور ذرا پکڑو گے تو وہ اور اچھلا کرتے ہیں, وہ اور کودا کرتے ہیں, نہیں مار دوں گا, پچھاڑ دوں گا, لیکن اگر ان کو چھوڑ دو تو وہ کچھ بھی کرنے والے نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح اگر خیالات کو دفاع کرنے کی کوشش کریں گے تو شیطان اور خیالات ڈالے گا, اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو, دو دن میں انشاءاللہ خیالات ختم ہو جائیں گے. لیکن انسان جب سوچ سوچ کر خیالات لاتا ہے تو اس حالت میں اللہ اس بندے سے مخاطب کر کے عجیب بات کرتا ہے. نماز میں اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی تجھے کوئی مل گیا, جس کو تو سوچ رہا ہے مجھ سے زیادہ جمال والا بھی تجھے کوئی مل گیا. جمال کا ترجمہ اردو زبان میں اور نہیں ہو سکتا ہے اس لیے خوبصورت سے, ورنہ یہ لفظ اللہ کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. مجھ سے زیادہ جمال والا بھی تجھے کوئی مل گیا کہ تو اس کی طرف سوچ رہا ہے, پھر بھی بندہ سوچتا رہتا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ برا بھی کوئی مل گیا کہ تو سوچ رہا ہے, پھر بھی بندہ سوچتا رہتا ہے. تو اللہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ دینے والا بھی تجھے کوئی مل گیا کہ تو اس کو سوچ رہا ہے. تین تین مرتبہ کے باوجود جب بندہ متوجہ نہیں ہوتا اللہ کی طرف, تو اللہ ان فرشتوں سے جو ہماری نماز کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے ہیں, جیسا کہ حدیث میں ہے, اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں چلے آؤ, اس کی نماز کی حفاظت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, جب اس کو میری پڑی نہیں ہے تو مجھے بھی اس کی پڑی نہیں. اللہ ہمیں اس طرح کی نمازوں سے ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رفیق حیات ہے آپ کی. یا ایھا المدثر جب نازل ہوا کملی اور کر سونے والے, یہ محبت کے الفاظ ہے. حضرت علی اللہ کے حبیب مسجد میں تشریف لے گئے, ریت لگا ہوا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے مٹی صاف کی اور فرمایا کم یا ابا تراب,
کم یا ابا تراب، ابو تراب، تراب کا معنی مٹی، اے مٹی کے باپ اٹھو، حضرت علی کو فرمایا چونکہ مٹی لگی تھی نا، فرمایا اے مٹی کے باپ اٹھو، حضرت علی فرماتے میری کنیت تو ابو الحسن تھی لیکن ابو الحسن سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی، اگر کوئی مجھ کو یوں کہتا اے ابو تراب تو مجھے خوشی ہوتی تھی، اس لیے کہ ابو الحسن میری لکھی ہوئی کنیت اور ابو تراب میرے نبی کی رکھی ہوئی تھی. یہ ابو تراب اللہ کے نبی نے محبت میں فرمایا تھا، اسی طرح میرا اللہ بھی اپنے پیغمبر کو پیار میں کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، اے کملی اور گھر سونے والے اٹھئے نا، کہاں سو گئے آپ، قم فانذر، ڈرائیے لوگوں کو. ڈرانے کا کیا مطلب، سانپ سے بھی تو ڈراتے ہیں، بچھو سے بھی تو ڈراتے ہیں، شیر سے بھی تو ڈراتے ہیں، کیا وہ ڈرانا مقصود ہے؟ وہاں تو لوگ شیر سے بھاگ جاتے ہیں اور یہاں تو اللہ کی طرف چلنا ہے، وہ ڈرانا مقصود نہیں. مطلب اللہ اپنے پیغمبر کو یوں کہہ رہا ہے اے میرے محبوب ڈرائیے، یعنی نہ ماننے پر ڈرائیے اور ماننے پر جنت کی بشارت سنائیے. یہ تبلیغ کا حکم آ رہا ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی، سے نبوت ملی اور یا ایھا المدثر سے رسالت ملی. اقرا بسم ربک الذی سے نبی بنائے گئے اور یا ایھا المدثر سے آپ کو رسول بنایا گیا، یعنی تبلیغ کا آپ کو مکلف بنایا گیا. یہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب تبلیغ کا حکم آ گیا میرے نبی نے دعوت دینا شروع کر دیا، اہل مکہ نے بائیکاٹ کیا میرے نبی سے اور آپ کے پورے خاندان سے، اور شیب ابی طالب آج بھی وہ جگہ موجود ہیں، اس شیب ابی طالب میں آپ کو رکھا گیا، آپ چلے گئے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اور وہیں پر رہنے لگے. خدیجت القبرہ کا بھتیجا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے پھپھی مرنے جا رہی ہو اس کے ساتھ، چھوڑ دو محمد کو، آ جاؤ میرے ساتھ. خدیجہ کہتی ہے اگر میرا شوہر مرے گا تو تیری پھپھی بھی اس کے ساتھ اپنی جان دے دے گی، لیکن اپنے شوہر کو، اپنے سرتاج کو نہیں چھوڑے گی. خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 2.5 سال تک مسلسل پریشانیاں برداشت کی اللہ کے حبیب کے ساتھ. تاریخ میں ابن ہشام نے لکھا ہے آپ کے بھتیجے کو پھوپھی سے بڑی محبت تھی، تو رات میں گوفن میں منجنیق میں کھانا رکھتا تھا بند کر کے، اور پھر منجنیق چلاتا تھا شیب ابی طالب کی طرف تاکہ شاید میری پھوپھی کے ہاتھ میں کھانا پہنچ جائے. چپکے چپکے اپنی بھوبی کو کھانا پہنچانے کے لیے اس نے یہ طریق اختیار کیا تھا، لیکن خدیجہ نے بھتیجے کی محبت میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑا، اپنے سرتاج کو نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبریل امین نے کہا کہ میری طرف سے عائشہ کو سلام کہو. خدیجہ وہ ہیں کہ جس کو اللہ نے سلام کہلوایا، اور جبریل نے کہا اے محبوب آپ کی خدیجہ کو اللہ سلام کہہ رہا ہے، ساری کائنات کا مالک خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے. کوئی معمولی بات ہے؟ ساری کائنات کا مالک. اور خدیجہ کا ذہن دیکھیے کیسا جواب دے رہی ہے، بڑا فہیمانہ، بڑا عقل مندانہ جواب دیا. ہمارے جیسی پاگل عورت ہوتی تو کہہ دیتی وعلیکم السلام. آج کل اگر عورتوں کو یوں کہو کہ فلاں کو سلام پہنچا دینا تو جواب تو یہ دینا چاہیے کہ اچھی بات ہے پہنچا دوں گی، یہ جواب ہے، لیکن خود ہی جواب دے دیتی ہے وعلیکم السلام. وہ تو جواب دیتی ہے، جناب بھی جواب دے دیتے ہیں، ہمارے بھائی کو بھی مسئلے کا پتہ نہیں ہے. اگر یہ کہا گیا کہ فلاں کو سلام پہنچانا تو اس صورت میں جواب یہ دیا جائے ٹھیک ہے، یاد رہا، موقع ملا، اگر ان سے ملاقات ہوئی تو پہنچاؤں گا. اس لیے کہ یہ اگر تم نے کہہ دیا کہ ہاں میں پہنچاؤں گا تو اس صورت میں امانت ہو گئی، اور اس امانت کو پہنچانے کو واجب لکھا ہے علماء نے، پھر تو سلام پہنچانا واجب ہوگا. اس لیے کہ پہلے سے شرط لگا لو، ملاقات ہوئی، موقع ملا، اور کہیں ان سے اس طرح کا معاملہ ہوا تو میں آپ کے سلام کو پہنچاؤں گا اگر مجھے یاد رہا تو. خدیجت القبرہ بڑی فہیمانہ جواب دے رہی ہے. کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اللہ مجھ کو سلام کہہ رہا ہے تو اللہ کو میں وعلیکم السلام کیسے کہوں؟ اس لیے کہ یہ تو دعا ہے اور اللہ کو دعا کی کیا ضرورت ہے. کیا جواب دیا؟ ان اللہ هو السلام، میرا اللہ تو خود سلامتی دینے والا ہے.
کتنا فہیمانہ جواب دیا. یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. بہت یاد کرتے تھے میرے نبی ان کو, بہت یاد کرتے تھے. بھائی پہلی عورت جو بڑھاپے تک زندگی میں میرے نبی کے ہر وقت ساتھ رہی ہو, اور جب تک خدیجہ حیات رہی میرے نبی نے کوئی نکاح نہیں فرمایا. اور خدیجہ کا انتقال تب ہوا جب میرے نبی کی عمر 53 سال کی ہو چکی تھی. نکاح ہوا ہے 25 سال کی عمر میں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ میرے نبی نے 28 سال گزارے ہیں. 28 سال کوئی معمولی مدت نہیں گزاری. اسی لیے اتنی محبت اور پیار خدیجۃ الکبریٰ سے تھا کہ جب کبھی جانور ذبح کرتے تھے تو گوشت تھوڑا سا خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ ایک عورت آ گئی, اللہ کے حبیب نے چادر بچھا دی, اس عورت کو بچھایا بٹھایا. جب وہ عورت چلی گئی, حضرت عائشہ پوچھنے لگی, تھوڑا سا مزاج شکی ہوتا ہی ہے شوکنوں کا, پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا میری خدیجہ کی سہیلی ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے جذبہ میں آ کر یوں کہا, بخاری کی روایت ہے, اللہ نے مجھے مجھ جیسی جوان عورت دے دی, کیا اس بری کو یاد کرتے رہتے ہیں جس کے گال پچکا گئے تھے, جس کو مرے ہوئے لمبی زندگی گزر گئی, کیا اس کو تم یاد کرتے رہتے ہو؟ میرا نبی جواب دے رہا ہے, عائشہ میری خدیجہ کے باپ میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ. اس نے میرا تب اقرار کیا جب سارے لوگ انکار کر رہے تھے, اور اس نے اپنا مال تب قربان کیا جب لوگ مجھ سے بھاگ رہے تھے, اور اس نے اپنی گود میں تب سلایا جب کوئی اپنے مکان میں مجھے سلانے کے لیے تیار نہیں. اس لیے میری خدیجہ کی قربانیاں ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ نے میرے خدیجہ کو وہ مکان دیا جنت میں کہ تیز رفتار گھوڑا ایک روایت کے مطابق 30 میٹر یا 30 میل, اور ایک روایت کے مطابق 30 سال اگر گھوڑا دوڑتا رہے تب بھی میرے خدیجہ کا مکان ختم نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے والی یہ خدیجۃ الکبریٰ, یہ ام حبیبہ, یہ عائشہ, یہ ام سلمہ, یہ ساری ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں زوجائیں تھی. صرف عورت نہیں تھی بلکہ زوجائیں تھی. اللہ ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو بھی زوجہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. بیوی بن کر زندگی گزارنا کوئی کمال نہیں ہے کہ شوہر کے ساتھ کھایا پیا اور بچے پیدا ہو گئے, یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ اگر شوہر خوش ہیں تو عورت بھی خوش ہے. شوہر پر حالات ہیں, عورت ساتھ اور سپورٹ دینے والی ہے, مدد کرنے والی ہے, قدم قدم پر اس کو لے کر چلنے والی ہے, اسے عورت کہا جاتا ہے, اسے زوجہ کہا جاتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہم کو اس بات کی اور بھی ایک تعلیم دیتا ہے کہ قرآن کریم میں الحمدو سے لے کر والناس تک آپ پورے قرآن کو پڑھ لیجئے, اللہ نے صرف ایک عورت کا نام قرآن میں لیا ہے, حضرت مریم علیہ السلام, اور ان کے علاوہ کسی کا نام قرآن نے نہیں لیا. سب عورتوں کو امرأۃن سے تعبیر کر رہا ہے, زوجۃن سے تعبیر کر رہا ہے, لیکن نام قرآن میں کسی کا اللہ نے نہیں لیا. کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ نوح کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ فرعون کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ لوط کی بیوی کا کیا نام ہے؟ عزیز مصر کی بیوی کا کیا نام ہے؟ ساری عورتوں کے نام کا پتا تھا, لیکن پھر بھی میرے اللہ نے ان کا نام نہیں لیا. اے قرآن کے پڑھنے والوں, بہت غور سے سنو, تمہیں ایک اصول دیا, تمہیں ایک ضابطہ دیا, تمہیں ایک مسئلہ دیا, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو مریم کا نام لیا ہے وہ ایک ضرورت کی وجہ سے لیا ہے, اور وہ ضرورت یہ کہ اس کے بیٹے کو لوگوں نے خدا بنا دیا, عیسیٰ کو رب کہہ دیا, اس لیے ہمیں نام لینا پڑا. کہ کیا تم اس کو رب کہہ رہے ہو؟ اس کی ماں تو مریم ہے جس سے یہ پیدا ہوا ہے, ضرورت کی وجہ سے نام لیا. باقی عورتوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے ہم نے ان کا نام نہیں لیا. قرآن کے پڑھنے والوں, اللہ تمہیں اصول دے رہا ہے کہ تم بھی اپنی بیٹیوں کا نام, اپنی بیویوں کا نام پرائے مردوں کے سامنے بلا ضرورت کے نہ لیا کرو. ہاں ضرورت ہے سرکاری دفاتر میں لکھانے کی, پاسپورٹ کا مسئلہ ہے تو وہاں تو آپ نام لکھواؤ یا فوٹو بھی دو, ورنہ بلا ضرورت پرائے مردوں کے سامنے اپنی بیٹی اور بیوی کے نام لے کر نہ بولا کرو, اس لیے کہ بعض لوگ نام سے بھی لذت حاصل کرتے ہیں. قرآن کا اصول تو دیکھیں, قرآن کا ضابطہ تو دیکھیں, کس طرح یہ قرآن کریم ہمیں تعلیم دے رہا ہے. اسی لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کسی عورت کا بچا ہوا پانی ہے، پرائی عورت کا بچا ہوا پانی، اس نے وضو کیا ہے، اس نے غسل کیا ہے اور وہ پانی بچ گیا، اگرچہ وہ پاکیزہ ہے، پاک ہے، کوئی اشکال نہیں، لیکن پھر بھی اگر دوسرا پانی موجود ہے تو احتیاطاً اس پانی کو استعمال نہ کرو. اللہ کے حبیب نے پرائی عورت کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے سے احتیاطاً منع فرمایا. اپنی بیوی کا مسئلہ نہیں، اپنی بیوی کا پانی تو استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ پاک ہو. پرائی عورت کا پانی اگرچہ وہ پاک ہو، احتیاط یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کریں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے وجہ پوچھیں. حضرات علماء کرام اس پر وجہ لکھتے ہیں، فرمایا ممکن ہے پرائی عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرتے کرتے اگر میرا ذہن اس عورت کی طرف چلا گیا تو میں ذہنی زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا. اللہ کا نبی اس سے بھی بچانا چاہتا ہے، اس لیے منع فرمایا. ہماری شریعت بہت بالغ ہے، ہماری شریعت بہت ہی گہرائی لیے ہوئے ہیں. آج تو حال یہ ہو گیا کہ دو چار اردو کی کتاب پڑھ کے جناب والا مفسر بن کر کے ابھر آئے اور کہنے لگے ہم بھی جانتے ہیں کچھ. قرآن کریم کوئی ایسا کھیل نہیں ہے کہ جو چاہے قرآن کریم کی تفسیر کر لیں اور بیٹھ جائیں کہ ہم بھی قرآن کریم کو جانتے. قرآن اپنے اندر ایک گہرائی رکھتا ہے، اس کے لیے فصاحت کا جاننا، اس کے لیے بلاغت کا جاننا، اس کے لیے علم نحو کا جاننا، اس کے لیے علم صرف کا جاننا، اس کے رموز کا جاننا، علم قراءت کا جاننا، ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد احادیث کا جاننا، اللہ کے نبی کے اقوال کا جاننا، صحابہ کی زندگی کو جاننا، تابعین کے حالات کو پڑھنا، اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر ہو سکتی ہے. کوئی ایک اردو کی کتاب دیکھ کر قرآن کریم کا مفسر نہیں بن سکتا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ رب کریم نے ہمیں یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے یہ ایک بہت قیمتی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے آنا جانا تو ہر ایک کا رہا ہی ہے. دنیا میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس کی موت ہوئی، یہ زندہ ہوا. کل یوم ہو فی شان، اللہ روزانہ اپنی ایک شان رکھتا ہے. مفسرین نظام فرماتے کیا شان؟ فرمایا کہ بندہ کبھی دو کاموں کو ایک ساتھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ایک وقت میں ہزاروں کام کو کر لیتا ہے. کیسے؟ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں ابھی اس وقت 10 بجے ہیں، اس وقت اللہ ایک کو عزت دے رہا ہے، اسی وقت ایک کو ذلیل بھی کر رہا ہے، اسی وقت ایک کو موت دے رہا ہے، اسی وقت ایک کو پیدا بھی کر رہا ہے، اسی وقت ایک کو اٹھا رہا ہے، اسی وقت ایک کو گرا رہا ہے، اسی وقت ایک کو شفا دے رہا ہے، اسی وقت ایک کو بیمار کر رہا ہے. ہزاروں کام کو اللہ آنن فانن اسی منٹ میں کر رہا ہے. یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کل یوم ہو فی شان فبی علی ربکما تکذبان. اور انسان تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کر تو کتنا جھٹلائے گا اپنے اللہ کو. یہ اللہ کی شان ہے، کل یوم ہو فی شان. فی شان کا مطلب ایک وقت میں تمام کاموں کو انجام دے رہا. تو کائنات کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کو تو آنی جانی ہی بنائی ہے، آ رہے جا رہے، دنیا کا برا بھی مر رہا ہے، دین کا برا بھی مر رہا ہے. فرعون، حامان، قارون، شداد سب مرے، اور دین کے اعتبار سے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، بلکہ ان کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی. موت کا جھٹکا تو ہر ایک کو لگا. قرآن نے کہا انک میتوں و انہم میتون، اے پیغمبر آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامتی، یہ جس مسئلے میں لڑ رہے ہیں نا کہ ہم سچے ہیں، ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمارا مذہب سچا ہے، جس مسئلے میں لڑ رہے ہیں نا، فیصلہ میں کروں گا قیامت کے دن، میرے ہاتھ میں ہے فیصلہ، میں قیامت کے دن کروں گا. کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، وہ بھی دنیا میں آئیں گے، ان کو بھی موت آئے گی، ان کا بھی مرنا ہے، ان کی بھی جگہ دفن کی بتائی گئی کہ اللہ کے حبیب کے پڑوس میں ان کو دفن کیا جائے گا. موت تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، حتیٰ کہ اخیر میں روح قبض کرنے والے اسرائیل کو بھی اللہ موت دینے والا ہے، جبریل کو بھی موت دینے والا ہے، میکائیل کو بھی موت دینے والا ہے، اسرافیل کو بھی موت دینے والا ہے. ارے چھوڑیے ان فرشتوں کو، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اللہ اخیر میں ان کو بھی موت دینے والا ہے. اب دنیا میں تنے تنہا اللہ ہوگا. وہ جھٹکا قیامت کا، حدیث شریف میں عجیب مضمون، عجیب مضمون حدیث شریف میں، میرے پیغمبر نے جو کھینچا ہے اس کو میں ذرا وسعت کے ساتھ بیان کروں. کہ تاجر دکان پہ جا رہا ہوگا، درزی کپڑے کو کات رہا ہوگا، بیوی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، کسان اپنی کھیتی میں ہل چلا رہا ہوگا، تاجر اپنے دکان پہ کاروبار برابر باتوں میں لگا ہوا ہوگا، ایک نکاح والا اپنے نکاح کی تیاری میں چل رہا ہوگا، یہ پورے کے پورے خوش ہوں گے، تاجر سمجھ رہا ہوگا ابھی اتنا کاروبار شام تک میں کر لوں گا، درزی سمجھ رہا ہوگا شام تک میں اتنے کپڑے سی لوں گا، فلا سمجھ رہا ہوگا کھیت اتنا جوت لوں گا، یہ ساری سوچوں میں چل رہے ہوں گے، اور جھٹکا مالک کا لگے گا، اور ایسا لگے گا کہ آسمان بھی ٹوٹے گا، زمین بھی فتے گی، سمندر کا سیلاب امن دیا جائے گا، اور کائنات ریزہ ریزہ ہو کر کے ایک منٹ کے اندر اللہ ختم کر کے رکھ دے گا. اب فرشتے بھی ختم، اسرائیل بھی ختم، جبریل بھی ختم، اور میکائیل بھی ختم، اور اسرافیل بھی ختم، حاملان عرش اللہ کے عرش کو اٹھانے والے وہ بھی ختم، کائنات میں صرف تنے تنہا رب رہے گا. اسی لیے حدیث قدسی میں بخاری شریف میں اللہ نے فرمایا، پہلے بھی میں اکیلا تھا، اخیر میں بھی میں اکیلا رہوں گا، پھر میں سوال کروں گا، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، کس کی حکومت ہے آج بتاؤ، کون جواب دے گا؟ سارے بادشاہ مرے پڑے ہیں، ساری کائنات مری پڑی ہے، سارے فرشتے مرے پڑے ہیں، کون جواب دے گا اللہ کو؟ اللہ کہتا ہے میں ہی جواب دوں گا، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار. فرمایا آج زبردست غصے والے خدا کی حکومت ہے. اور ایک عجیب مسئلہ ہے، الحمدللہ رب العالمین کی روزانہ صورت آپ پڑھتے ہیں نا، ایک لفظ ہے اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. حالانکہ بھئی اللہ تو قیامت کے دن مالک بن کر نہیں بیٹھے گا، حاکم بن کر بیٹھے گا، جج بن کر بیٹھے گا. اللہ خود کہہ رہا ہے میں فیصلہ کروں گا، سب کے نام اعمال لائے جائیں گے، میں فیصلہ کروں گا. تو حاکم بن کر وہ تو بیٹھنے والا ہے، مالک کا کیا مطلب؟ مالک تو اب بھی ہے، وہ دنیا میں بھی وہی مالک ہے، آخرت میں بھی وہی مالک ہے. مالک تو ہر وقت کہیں، قیامت میں تو حاکم بن کر بیٹھنے والا ہے. یہاں یوں ہونا چاہیے تھا، حاکم یوم الدین، میں قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہوں. حاکم نہیں کہا اس نے، مالک کہا. حکمت کیا ہے؟ علامہ رازی رحمہ اللہ علیہ عجیب حکمت بیان فرماتے ہیں، علامہ رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں. لیکن رازی کی اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھو. اگر سیشن کورٹ نے کسی کو پھانسی کا حکم دے دیا تو پھر وہ انسان ہائی کورٹ میں جاتا ہے، ہائی کورٹ بھی اگر اس سزا کو باقی رکھتی ہے تو وہ انسان سپریم کورٹ میں جاتا ہے. سپریم کورٹ میں جا کر اخیر میں جب وہ جج سپریم کورٹ کا بھی وہی سزا کو باقی رکھتی ہے تو اس صورت میں یہ مجرم ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، اس لیے کہ اخیر میں فیصلے کے وقت اس کو پوچھا جاتا ہے تجھے کچھ کہنا ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مجھے معاف کیجئے، میں حکومت کی اب غداری نہیں کروں گا، میں یہ جرم نہیں کروں گا، اب مجھے معاف کر دیجئے، سزائے موت نہ سنائیے مجھ کو، جو فیصلہ کرنا ہو دوسرا کر دیجئے، مجھے 15 سال جیل میں ڈال دیجئے، لیکن یہ فیصلہ آپ سزائے موت کا نہ کیجئے، میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، میرے معصوم بچوں کو کون کھلائے گا. یہ بہت روتا ہے تو اس موقع پر جج کے دل میں رحم آ جاتا ہے، لیکن جج چونکہ قانون کا پابند ہے اس لیے رحم کھا کر معاف نہیں کر سکتا. اس کو تو قانون کی ماتحت وہی فیصلہ سنانا ہوگا کہ تجھے سزائے موت ہے اس لیے کہ تیرا جرم ویسا ہی ہے. جب حاکم جج اور سپریم کورٹ کا جج قانون کے تابع ہو کر اس کو یہی فیصلہ دوبارہ برقرار رکھتا ہے تو اخیر میں یہ انسان صدر جمہوریہ کے پاس پہنچتا ہے جس کو ہم راشٹرپتی کہتے ہیں، راشٹرپتی کے پاس وہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے آپ ہمارے ملک کے برے ہیں، آپ ہمارے ملک کے مالک ہیں، میں آپ کی رعایا ہوں، آپ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ آپ میری سزائے موت کو موقوف کر دیجئے. ہزاروں کیس پینڈنگ پڑے ہیں نا یہ سزائے موت کے، راشٹرپتی کے پاس ہزاروں کیس وہاں پڑے ہوئے، یہ بھی جا رہا ہے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دیجئے، سزائے موت نہ سنائیے، پھانسی کا حکم مجھے نہ دیجئے، جو سزا دینا ہو دے دیجئے، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے سزائے موت دی جائے. اگر صدر جمہوریہ معاف کر دے، راشٹرپتی اگر معاف کر دے تو سپریم کورٹ کو بھی پوچھنے کا حق نہیں ہو سکتا ہے کہ تم نے کیوں معاف کیا، سیشن کورٹ کو بھی پوچھنے کا حق نہیں ہو سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا، ہائی کورٹ کو بھی پوچھنے کا حق نہیں ہو سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا، اس لیے کہ صدر جمہوریہ یہ کہے گی کہ یہ میری رعایا ہے، میرا ملک ہے، میں جسے چاہوں معاف کر دوں اور جسے چاہوں سزا دوں، تم کون پوچھنے والے؟ تم قانون کے تابع ہوتے ہو، میں قانون کے تابع نہیں ہوں، مجھے میرے حق میں ہے، میں مالک ہوں اور مالک کو حق ہوتا ہے معاف کرنے کا اور سزا دینے کا۔ جب یہ مثال آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھئے، علامہ راضی فرماتے ہیں اللہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں میں قیامت کے دن حاکم اور جج بن کر نہیں بیٹھوں گا کہ کوئی قانون کا میں پابند بن کر تھوڑے ہی بیٹھوں گا، میں مالک بن کر بیٹھوں گا، جسے چاہوں گا معاف کروں گا اور جسے چاہوں گا سزا دوں گا، کسی کو مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہوگا۔ بڑی زبردست حکمت علامہ راضی نے لکھی ہے، اگر اس حکمت پر غور کر لیں تو اس صورت میں اب ان ساری روایتوں کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ دو آدمی، اللہ ان دونوں کو فیصلہ کرے گا، جاؤ جہنم کے اندر، ایک تو دوڑتا ہوا جہنم میں گرے گا اور دوسرا کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، اللہ اس کو بلائیں گے، کیا بات ہے، میرا حکم تو نے نہیں سنا، جا جہنم میں، تجھے کہا بار بار تو مجھے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ، دنیا میں تیرے رحمت کے تذکرے بہت سنے تھے، میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ تجھے مجھ پر رحم آتا ہے یا نہیں، اس لیے میں تجھے بار بار دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کہے گا میری رحمت پر اتنا اعتماد، جاؤ اس اعتماد کی بدولت تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب اللہ کو کون پوچھے گا کہ کیوں معاف کر دیا تو نے؟ وہ دوسرا جو اندر میں جا کر کے گر گیا جہنم کے اندر، اللہ اسے بلائیں گے کہ تیرے ساتھی کو تو میری رحمت پر اعتماد تھا، تجھے اعتماد نہیں تھا میری رحمت پر، تو جا کر کے کیوں گر گیا؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں نے اپنے دل میں یہ سوچا ساری زندگی تو تیری نہیں مانی، لاؤ آج ایک حکم تو مان لوں، شاید تجھے رحم آ جائے اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہے گا اسی ماننے کے صدقے میں میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اب اللہ کو کون پوچھے گا کہ کیوں تو نے معاف کر دیا؟ اس لیے اللہ نے کہا میں حاکم یوم الدین نہیں ہوں کہ کسی قانون کا پابند بن کر کے بیٹھوں، میں مالک یوم الدین ہوں، قیامت کے دن کا مالک ہوں، جسے چاہوں گا معاف کروں گا اور جسے چاہوں گا سزا دوں گا۔ امام غزالی نے اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ سارے مسلمانوں کو جہنم میں ڈال دے اسے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں، اور وہ سارے نافرمانوں کو جنت میں ڈال دے اسے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں، اگرچہ ایسا ہوگا نہیں، یہ ہونے والا نہیں ہے کہ اللہ مسلمانوں کو جہنم میں داخل کرے اور نافرمانوں کو جنت میں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ ایسا کر لے بالفرض تو اللہ کو کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہوتا، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ غوث کو، نہ کتب کو، نہ ابدال کو، کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ رب کریم جو ہے اس نے کائنات کا نظام ہی بنایا ہے، آنا جانا، اس نے دنیا والوں کو بھی اٹھایا اور دین والوں کو بھی اٹھایا، انبیاء بھی دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا دار بھی دنیا سے رخصت ہوئے، ہر ایک کی موت یہ تو دنیا میں مقدر ہے، ہر ایک کو مرنا ہی ہے، کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جیوں گا، ہزاروں سال جی لیں پھر بھی موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے کسی کام میں تھے اور اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اجازت نہیں لی، بخاری شریف کی روایتیں، اجازت نہیں لی اور آ گئے، حضرت موسیٰ سمجھے کہ کوئی حملہ کرنے والا آیا، حضرت نے اٹھا کر زور سے تھپڑ مارا، بخاری کی روایتیں، اتنے زور سے مارا کہ آنکھ نکال دی۔ اسرائیل رب کریم کے پاس گئے اور فرمایا کہ باری تعالیٰ تو نے اس انسان کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا، فرمایا کیا ہوا؟ یہ آنکھ ہے میری، اللہ نے دوبارہ لگا دی اور فرمایا جاؤ اس کے پاس، موسیٰ کے پاس، اور یوں کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنا تم جیئیں گی۔ دوبارہ گئے، حضرت موسیٰ سے اجازت لی اور فرمایا کہ رب کریم کا یہ فرمان ہے کہ آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیے، جتنے بال آئیں گے اتنا آپ جیئیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا موت تو اس کے بعد بھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا جب تب مرنا ہے تو ابھی ہی لے لو، جب مرنا ہے، چاہے ہزاروں بال آ جاوے لیکن ہزار سال کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے، تو پھر ابھی ہی لے لو، البتہ میری ایک بات اللہ سے میں منوا لوں۔ اور وہ کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے ذرا بیت المقدس سے قریب کر دو تاکہ میری موت بیت المقدس جیسی مقدس جگہ پر آ جائے، چونکہ ان کا قبلہ بھی تھا، اس لیے فرمایا مجھے بیت المقدس سے قریب کر دو۔ امام بخاری نے اس سے مسئلہ مستنبط فرمایا کہ اگر کوئی مقدس جگہ میں مرنے کی تمنا کرے تو جائز ہے،
کوئی مدینے کی تمنا کرے کہ اللہ وہاں کی موت مجھے دے دے تو شریعت سے اس کا ثبوت مل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دو دعا فرمائی, امام بخاری نے دونوں دعاؤں کو نقل فرمایا. پہلی دعا فرمائی, اے اللہ تیرے راستے کی موت عطا کرنا, شہادت کی موت مجھے دینا. شہادت کے لیے میدان کارزار ضروری نہیں ہے, شہادت تو مظلومیت کی حالت میں مر جاتا ہے, چور کے ہاتھوں سے مر جاتا ہے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ پیٹ کی بیماری میں مر گیا, کینسر تھا اور مر گیا, اپنٹکس تھا اور پھٹ گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی شہید ہے. اگر کوئی گر کر مر گیا بشرطے کہ سوسائڈ نہ کیا ہو, یہ بھی شہید ہے. کوئی ڈوب کر مر گیا سوسائڈ نہ کیا ہو, یہ بھی شہید ہے. یہ سب شہید ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے. اس لیے شہادت کے لیے میدان ضروری نہیں ہے. ہمارے حضرت عمر کہاں میدان میں تھے, نماز پڑھا رہے تھے اور شہادت ہو گئی. ابو لولو مجوسی نے آپ کو مار دیا, تو شہادت کے لیے میدان ضروری نہیں. پہلی دعا کی کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما, اور دوسری دعا فرمائی اے اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر کی موت نصیب فرمانا, یعنی مدینۃ المنورہ کی موت نصیب فرمانا. عجیب حال ہے, حافظ ابن حجر عسقلانی جو بخاری کے بہت بڑے شارع ہیں وہ یوں لکھ رہے ہیں کہ دو دعا عمر نے مانگی, تیسری اللہ نے عطا فرمائی, شہادت کی موت بھی ملی, مدینے کی موت بھی ملی, اور نبی کے قدموں میں جگہ یہ اللہ نے عطا فرمائی. یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہوا, بہت بڑا اکرام ہوا. تو موت تو انسان کے ساتھ ایک لازمی چیز ہے, یہ تو بہرحال اپنی جگہ ہے ہی, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, دنیا کا ایک نظام ہے. لیکن بھائی زندگی وہ گزار کر جاؤ کہ جانے کے بعد صرف انسان نہیں بلکہ زمین بھی ہم پر آنسو بہائے. وہ زندگی گزارو تو کچھ ہم کہے جائیں گے کہ ہم نے کوئی زندگی بھی گزاری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو دنیا کا ظالم انسان ہوتا ہے, جو کسی پر ظلم کرتا ہے, فرمایا زمین یہ بد دعا کرتی ہے, اے اللہ تو اس کو جلی سے میرے پاس سے ہٹا دے, میں اس کے ظلم سے تنگ آ چکی ہوں. اور جب قبر میں جاتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں قبر کی زمین اس کو یہ کہتی ہے کہ میرے اوپر چلنے والوں میں تو سب سے بڑا ظالم تھا, اب تو بھی دیکھ لے کہ میرا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو زندگی وہ گزار کر جائیں کہ جس پر راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, یہ پروانے ہم کو ملنے والے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, نفس کی تین قسمیں, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے اور انسان اپنے نفس کو بنانے کی کبھی کوشش نہیں کرتا. بھائی اللہ والوں سے تعلق جوڑو, اہل اللہ سے ملو, ان کے قدموں میں بیٹھو, اپنے نفس کو جو ہمیں غلط پتیاں پڑھا رہا ہے اس کو دفع کرنے کی کوشش کرو, اپنے قلب کو مجلا کرو, اپنے قلب کو منور بنانے کی کوششیں کرو. اور یہ باتیں گھر بیٹھے نہیں ملتی ہے, یہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ملتی ہے, ان کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتی ہے. یہ مجھے منہ پر تعریف نہیں کرنا چاہیے, ہمارے سردار خان صاحب جو ہیں, میں ان کی تعظیم اور تکریم کیوں کرتا ہوں اس کی پہلی وجہ آپ کو بتاؤں. یہ بہت بڑے ہمارے بزرگوں میں سے جناب حضرت مجزی علادتا رحمت اللہ تعالی علیہ, جو صاحب کشف آدمی تھا, مستجاب الدعوات شخصیت تھی, انہوں نے ان کو اجازت دی, کچھ دیکھا ہوگا تو اجازت دی ہوگی. اور ان کے علاوہ بزرگوں کے نور نظر میں اس بنیاد پر, چونکہ میرے بڑوں کی ان پر نظر پڑی ہے, اس بنیاد پر میں ان کی تکریم و تعظیم کرتا ہوں. جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ والوں سے نہیں جوڑیں گے ہمارے قلوب صاف نہیں ہوں گے. یہ حسد سے بھرے ہوئے, یہ غیبت سے بھرے ہوئے, یہ نفرتوں سے بھرے ہوئے, یہ عداوتوں سے بھرے ہوئے, یہ ذلتوں کے پلان بنانے والے ہمارے قلوب, اللہ مسلمانوں کو معاف فرمائے. جتنی گراوٹ پر مسلمان آیا ہے خدا کی قسم یہ زمین اور آسمان ہم پر آج ٹوٹنے کے لیے تیار ہے. ہم جن گراوٹوں پر آ چکے ہیں, مسلمان مسجد میں اچھا لگتا ہے, مسجد سے باہر اس کے کاروبار تو دیکھو, مسجد سے باہر اس کے اعمال تو دیکھو, کسی زمانے میں مسجد کے دروازے پر ہماری غیر مسلم عورتیں اور ہماری بہنیں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر دعا کرانے آتی تھی اور کہتی تھی اے بھائی نماز پڑھنے والوں ذرا میرے بچے کو دم کر کے چلے جاؤ میرا بچہ بیمار ہے لیکن وہ بھی بند کر دیا اس لیے کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ پہلے کم سے کم یہ مسجد میں بھی اچھا تھا اب تو یہ مسجد میں بھی بگڑ چکا ہے لڑائی مسجد میں اپنا مقام مسجد میں بتانا اپنا پوزیشن مسجد میں بتانا مسجد کو لڑائی کا اکھاڑا بنانا ترمذی کی روایت ہے کہ آخری زمانے میں جو 14 فتنے رونما ہونے والے ہیں اس میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ مسجدوں میں شور خوب ہوگا اور فتنہ کیا ہوگا فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 نشانیاں بیان فرمائی شراب عام ہو جائے گی گانا عام ہو جائے گا ہمارے جوان کو دیکھ لیجئے ہر ایک کے موبائل پر گائن جو ہیں جو رنگ ٹون رکھا ہوا ہے وہ گائنوں کا رکھا ہوا کان سب کے گائنوں سے بھرے ہوئے ایک مسئلہ آپ کو بتاتا چلو معاف فرمائے میرے بھائیو اگر ہم نے اپنا رنگ ٹون گائن سے رکھا ہے اور کسی نے ہم کو فون کیا اور اس کو گائن سنائی دیا جب تک وہ گائن اس کے کان میں پڑتا رہے گا وہ نہیں سننا چاہتا ہے لیکن مجبور ہے اس نے ہم کو فون کیا ہے جتنی دیر گائن اس کے کان میں پڑے گا اتنی دیر ہم ہی گنہگار بنیں گے اس کو سنانے کا ذریعہ ہم بنیں ہمارے ہی اعمال کے ٹھکانے نہیں ہیں کہاں دوسروں کی برائی اپنے سر پہ لے رہے کوئی کہہ رہا ہے کہ کمپنی دے رہی ہے غلط بات ہے کمپنی آپ کو پوچھتی ہے کہ کیا آپ کو اس رنگ ٹون کی ضرورت ہے آپ جب بٹن آن کرتے ہیں تو وہ آپ کو رنگ ٹون دیتی ہے اور بے حیائی ہے ہماری کہ اس رنگ ٹون کو لینے کے لیے اپنی حلال کی کمائی کے 30 روپے برباد کرتے ہیں 15 روپے برباد کرتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میرا نبی تو ایک حوض پر بیٹھ کر کے پانی پی رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے اللہ اس سے متعلق بھی سوال کرے گا جب ایک پیاسا آدمی انتہائی پیاس میں ڈوبا ہوا ہے پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس پانی پر پوچھ ہوگی تو بتائیے 15 اور 30 روپے جو حرام کے اور ناجائز کاموں میں دے رہے ہیں کیا اس پر ہماری پوچھ نہیں ہوگی کتنا سخت مسئلہ ہے اللہ کے نبی نے آخری دور کی پیشین گوئی بتائیے فرمایا گائن کان جو ہیں گائنوں سے بھر جائیں گے شراب عام ہو جائے گی لوگ دین کو بزنس بنا دیں گے دین کو بزنس دینداری کے نام پر جیسے حجوں کے نام پر پیسے کھائے جائیں گے جیسے دینداری کے نام پر پیسے کھائے جائیں گے جیسے اپنا حلیہ اچھا بنا کر پیسے کھائے جائیں گے دین کو بزنس بنائیں گے آقا نے یہ بھی فرمایا مال وقف غنیمت بن جائے گا مال وقف جو ہے مسجد اور مدرسے کا مال اس کو اپنی ملکیت سمجھ لیں گے زکات کو تیج سمجھیں گے پوری روایت ترمذی شریف میں زکات کو تیج سمجھیں گے اپنے ماں باپ سے دشمنی کریں گے انہیں لات ماریں گے اور اپنے دوستوں سے پارٹیاں کریں گے اکا ادنا صدیقہ و اکا والدہ اپنے والد کو لات ماریں گے اپنی ماں کو دھکا دیں گے اور اپنے دوستوں سے پارٹی کریں گے مسجدوں میں شور عام ہو جائے گا گانا عام ہو جائے گا گویوں کا مسئلہ عام ہو جائے گا 14 نشانیاں بیان فرمائی اور اس کے بعد اخیر میں میرا نبی کہہ رہا ہے جب تم ان حالات کو دیکھ لو تو اب انتظار کرو زلزلوں کا اللہ زلزلوں سے تمہیں ہلاک کرے گا اللہ سرخ پتھروں سے تمہیں ہلاک کرے گا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ زندگی گزار کر جائیں کہ اللہ کے حق بھی ادا کر چکے ہو بندوں کے حق بھی ادا کر چکے ہو ہمارے پاس بھائی کسی کا نہ ہو اللہ کے حق کو تو اللہ کسی طرح معاف کر دیتا ہے وہ تو بڑا ہی وسیع رحمت والا ہے وہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق کا مسئلہ بہت تیرا ہے یہ بہت تیرا مسئلہ ہے کسی کا مال لیا واپس نہیں کیا قرض لیا واپس نہیں کیا یہ مسئلہ بہت تیرا ہے اگر کسی کا ایک پیسہ بھی رہ گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے اوپر کھڑا ہو جائے گا اللہ ہی ہم پر رحم فرمائے اور حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن یوں کہے گا جب تک میرا بندہ معاف نہیں کرتا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اور بندے کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایک ایک نیکی کے لیے تڑپ رہا ہے وہ کیوں معاف کرے گا وہ تو یہی چاہے گا اسی لیے میرے نبی نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے بتاؤ میری امت کا مسکین کون میری امت کا غریب کون صحابہ نے فرمایا لا دراہم ولا دنانر جس کے پاس دراہم نہ ہو دنانر نہ ہو وہ ہے مسکین
اللہ کے نبی نے فرمایا نہ وہ مسکین نہیں, میری امت کا مسکین وہ ہے جو نمازوں کا بھی ڈھیر لے کر آیا ہوگا, روزوں کا بھی ڈھیر لے کر آیا ہوگا, زکاتوں کا بھی ڈھیر لے کر آیا ہوگا, حج کا بھی ڈھیر ہوگا, بہت ساری عبادت ہوگی لیکن کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو الزام لگایا ہوگا, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی پر ظلم کیا ہوگا, کسی کا پیسہ ناحق لیا ہوگا. اب ہر ایک اللہ کے پاس آئیں گے, اے اللہ ہمارے حقوق باقی ہے, اللہ ہمارے حقوق باقی ہے, اللہ کہے گا لاؤ تیرے ثواب کو, سب ثواب عبادت کا تقسیم ہو جائے گا. ابھی بھی لوگ آتے رہیں گے, اللہ کہے گا اس کے پاس تو سب ختم ہو گیا, اب تمہیں کیا دوں؟ اللہ تو وہ بندے کیا کہیں گے, اللہ سے ضد کریں گے, نہیں اللہ ہمیں حق چاہیے ہمارا, معاف کرنے والا نہیں ہے. ارے جہاں بیوی اپنے شوہر کو معاف نہیں کرے گی پرایا کون معاف کرے گا, جہاں شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کرے گا وہاں پرایا کون معاف کرے گا. اللہ کہے گا اس کے پاس تو کچھ نہیں رہا, سب تقسیم ہو گیا, وہ ضد پر آئیں گے. تو آخر میں اللہ کہے گا اچھا اس کے پاس ثواب نہیں ہے تو تمہارے گناہ اس کو دے دو. اب لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے. اللہ کے نبی جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, حضرت انس فرماتے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور فرمایا میری امت کا یہ مسکین ہے جو ثواب کا ڈھیر لے کر آیا تھا اور گناہوں کا ڈھیر لے کر جہنم میں جائے گا. اس لیے بھائی زندگی ایسی گزارو کہ نفس امارہ سے نکل جائیں, نفس لوامہ بن جائیں. نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ تو کرتا ہے لیکن فوراً توبہ کر لیتا ہے. اور نفس لوامہ سے بڑھ کر محنت کرتے کرتے نفس مطمئنہ بن جائیں, مرنے سے پہلے ہمارا نفس ایسا صاف ہو جائے کہ جب موت آئے تو اللہ ہم کو یوں کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, روح کو خوش کرنے والی باتیں فرشتے سنائے ارجعی الی ربک, چلو نا اپنے رب کی طرف. ہمارے اساتذہ میں حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ حسینیہ میں برسوں حضرت نے پڑھایا اور پھر بڑی دعلوم انگلینڈ کے اندر برسوں بخاری شریف کا سبق پڑھایا. حضرت کی موت عجیب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے, مسجد نبوی میں تہجد پڑھ رہے تھے اور دو رکعت پڑھ لی تھی, تیسرے رکعت کے سجدے میں پہنچے اور سجدے ہی کی حالت میں روح پرواز کر گئی اور آدھے گھنٹے تک سجدے ہی میں رہے, کسی کو پتا ہی نہیں چلا. یہ ہے موت, یہ قابل رشک موت ہے. ایسی موت اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے. لیکن ایسی موت کے لیے بھائی معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے. اللہ سے بھی اپنے معاملات صحیح کرو, بندوں سے بھی اپنے معاملات کو صحیح کرو, صاف صاف اپنی زندگی کو رکھو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی کا مال ہم نے ڈھیر کا ڈھیر لے لیا, لیکن بے وقوف ہیں وہ انسان کہ ڈھیر کا ڈھیر مال لے کر ہماری اولاد مزے کرے گی اس کو کھا کر اور ہمیں قبر میں عذاب بھگتنا پڑے گا. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم قبر میں عذاب بھگتے اور ہماری اولاد اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ کتنی بدترین عادت ہے اور کتنا بدترین بے وقوف ہوگا وہ انسان جو اس طرح کے نظام کو سوچ رہا ہے. اس لیے نمازوں کی بھی پابندی کریں, عبادت کی پابندی کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ حقوق العباد, اپنا معاشرہ درست کرنے کی فکریں کریں, اپنے محلے کے لوگوں میں دین اور تبلیغ کے ذریعے سے اللہ کے دین کی دعوت پہنچائیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کریں. یہ باتیں اگر ہیں تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہے, ورنہ ہمارے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اشعار میں یوں فرماتے ہیں, فرمایا ہمیشہ تجھ کو دھن ہے جو ہے اچھا بن کر رہنے کی, اور آگے فرمایا فیشن تجھے نرالی, ہر نئی زینت تجھے نرالی اور فیشن تجھے نرالی, آگے فرمایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, ہمیشہ یہ دنیا میں رہنا نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں بچپن نے تجھ کو محبت سے پالا, جوانی نے تجھ کو پھر کیا کیا کھلایا, بڑھاپے نے پھر آ کے تجھ کو ستایا, اجل نے تو تیرا خاتمہ ہی کر دیا. اور آگے فرماتے ہیں پیارے جب تجھے مرنا ہی ہے تو پھر اس دنیا سے کیوں وہ جی لگا کر, تو اللہ اور بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو پاک صاف بنائیں. مرحومہ کی برکت سے یہ چند باتیں ہو گئی ہیں. اللہ اصل تو جانے والے تو چلے گئے دنیا سے, ہمیں اپنی زندگی بنانے کی فکر کرنا چاہیے. اللہ کے حبیب سے ایک صحابی آئے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ تو بہت اونچے لوگوں میں ہوں گے, ہم کہاں ملیں گے آپ کو, آپ تو بہت اونچے لوگوں میں, یہاں تو ہم آپ کے ساتھ مل بھی لیتے, وہاں کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا المرء ما من احب, فرمایا اگر تم کو مجھ سے محبت ہے اور میری سنتیں تمہاری زندگی میں ہیں تو اللہ میرے ساتھ تم کو رکھے گا. تو جس کے ساتھ اسی لئے حدیث شریف میں آیا کہ نماز کے چھوڑنے والے کو اللہ قارون کے ساتھ رکھے گا, آمان کے ساتھ رکھے گا, ابو جال کے ساتھ رکھے گا, ابو زہب کے ساتھ رکھے گا, اور نماز کے پڑھنے والوں کو انبیاء کے ساتھ رکھے گا. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے. اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے, تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اے اللہ جو حجاج حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان کے روانہ ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ان کو راستے کی عافیت نصیب فرما. اے اللہ ان سب کو حج مبرور اور مقبول عطا فرما. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ بہت سارے لوگ تیرے گھر کی زیارت کے متمنی ہیں اور ظاہری اسباب نہیں بن رہے ہیں. اے اللہ ان سب کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ ان کے لیے راستے آسان فرما دے. اے اللہ تیرے گھر کی زیارت سے سب کو مالا مال فرما دے. اے مسبب الاسباب, تو بالکل سبب کا محتاج نہیں ہے. اے اللہ تو پہنچانے پر آتا ہے, تو ایک چونٹی کو کبوتر کے پاؤں پر بٹھا کر کے پہنچا دیا کرتا ہے. اے مسبب الاسباب, آپ ہم کو بھی تیرے گھر کی زیارت کے لیے پہنچا دے. اے اللہ بغیر اسباب کے بھی تو تو قادر مطلق ہے کہ اسباب پیدا کر دیں اور ہمیں پہنچا دے. رب کریم ہم آپ سے اس کی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما, اس مرحومہ کی مغفرت فرما, اس کی قبر کو نور سے منور فرما, اس کے درجات کو بلند فرما, اس کی سیئات کو معاف فرما, اس کے حسنات کو قبول فرما. اے اللہ تمام مرحومین کی سیئات کو معاف فرما, حسنات کو قبول فرما. اے اللہ ہم کو بھی جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا. اے اللہ جینا تو کودتے فانتے ہر ایک کو آتا ہے, لیکن تیرے سلیقے پر جینا اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما. تیرے حبیب کے طریقے پر جینا اور تیرے حبیب کے طریقے پر مرنا اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے دائمہ نصیب فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہیں رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہیں اے اللہ نجات عطا فرما, سب کی دل مراد جائز تمنا و حاجات کو پورا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.